تحریر فرمایا کہ میرا تعلق اہل تشیع سے ہے اور فقہ حنفی پہ جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ موت کے بعد حنفی فقہا اپنی اہلیہ کے جسم کو چھونا منع قرار دیتے ہیں، اسے گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ فریقین کی کتابوں میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا. تو آخر حنفی فقہ میں یہ قید کیوں؟ دیکھیے بھیا، بہت آسان سی بات ہے. حنفی فقہ میں اور فقہ جعفریہ میں دونوں میں یہ چیز ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں. حنفی فقہا کا مسلک بہت سادہ اور آسان ہے، اور اہل تشیع کے ہاں آج کل ان کے مفتی حضرات کیا فتویٰ دیتے ہیں یہ تو ہمیں علم نہیں، لیکن ہمارے اساتذہ میں جو اہل تشیع تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے نزدیک بھی اپنی اہلیہ کو غسل دینا جائز نہیں ہے. فتویٰ آپ کے ہاں اس کے برعکس ہو ہمیں خبر نہیں، لیکن ہمارے جو اساتذہ اہل تشیع سے اور بہت سخت تھے شیعت میں، وہ بھی ناجائز قرار دیتے تھے. مسئلہ اصل میں شروع ہوتا ہے کہ آپ کی اور ہماری کتابوں میں سب جگہ یہ آیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا تھا. اتنی بات تو آپ کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. رہ گئی یہ بات کہ حنفی فقہا اس سے کیوں منع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے برعکس جائز ہے. یعنی اگر مرد کو نہلانے والا کوئی اور نہ ہو تو بیوی اپنے شوہر کو غسل میت دے سکتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک نکاح کا اثر باقی ہے. یہ عدت ہے نا، یہ پورے نکاح ہی کا تو اثر ہے کہ وہ جتنے بھی دن عدت کے گزارے گی، حقیقت میں اس نکاح کے موت کے بعد نکاح ہوا پھر موت ہوئی پھر یہ، تو اب وہ چونکہ اس ساری مدت کو گزار رہی ہیں تو ان میں نکاح کا اثر باقی ہے، جبکہ شوہر پہ نکاح کا اثر باقی نہیں رہتا، وہ تو انتقال کے فوراً بعد ہی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا. ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ایک ہے غسل دینا میت کے جسم کو چھونا، اور ایک ہے کہ میں بھی غسل میں شریک تھا، پانی لانے میں شریک تھا، یا کوئی چیز دینے میں شریک تھا، یا کپڑے اور کفن پہنانے میں شریک تھا. تو اس قسم کی چیزوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس سے ہمارے حنفی فقہا اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غسل میں شریک تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جسد اطہر کو چھوا ہو اور یہ بات ہوئی ہو، بلکہ پانی لانے میں اور دیگر امور میں مدد کرنے. حنفی فقہا تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو خلیفہ مسلمین تھے، ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ آئی تھیں اور انہوں نے غسل دیا تھا، کیونکہ جب وہ بیمار ہوئی ہیں تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کی بیٹی، ان کی بیٹی بیمار ہیں، ان کی خدمت کر. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور انہوں نے آ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹی، آپ جانتی ہیں مجھے اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد محبوب رہی ہے، آپ جانتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا تھا اور ہوں. تو پھر اپنی اہلیہ کو بھیجا اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ جاؤ. تو اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت شرم و حیا، تو انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز کر دو کہ میری میت پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، مجھے بڑی حیا آتی ہے. تو میں اگرچہ نہا کے لیٹ گئی ہوں اور موت کے انتظار میں، مگر پھر بھی تم یہاں رہنا اور مجھے غسل دینا اور رات کو تدفین کر دینا تاکہ کسی مرد کی نگاہ میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے۔ تو انہوں نے صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا ہے کہ عورت کی میت کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اسے چارپائی پہ لٹاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کبا بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ اصل میت پہ نگاہ نہ پڑے۔ بہت خوش ہوئے، فرمایا میرے لیے اگر ایسا ہو سکے تو کر دینا۔ اب بھی بعض جگہ جنازہ جب اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اوٹ، اس کی اوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اسے بند کر دیتے ہیں تاکہ میت کہیں گر نہ جائے۔ تو یہ وہی چیز تھی۔ تو حنفی کو کہا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا غسل ایسے ہوا تھا اور ان کی تدفین کے لیے جنازہ بھی ایسے ہی لے جایا گیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس کو معاونت کرتے رہے۔ چوتھی چیز حنفی فقہا نے لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ اعتراض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک یہی تھا کہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب غسل دیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو یہی بات ارشاد فرمائی، پیش کی ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا ما علم تھا، آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ فاطمہ جنت میں بھی تمہاری بیوی ہیں اور اس دنیا میں بھی، تو چونکہ وہ میری بیوی ہیں، میری خصوصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور میرے لیے ارشاد فرمایا، اس لیے میں نے غسل دیا۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ شامی میں بھی یہ بات آئی ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا غسل دینا یہ آپ کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی، لیکن ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس لیے حنفی فقہ پہ اعتراض باقی نہیں رہتا۔ آپ کے ہاں مفتا بہی قول، اب کیا ہے، اساتذہ سے یہی سنا تھا کہ بھی ہمارے ہاں وہی قول ہے جو حنفیہ کے ہیں، مگر اب کیا ہو ہمیں معلوم ہے۔ عبد الرحمان نظامانی صاحب، انہوں نے گرامی نامہ لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا جواب نہیں ایسے ہو سکتا، آپ مہربانی کر کے فون کر لیں تو پھر انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ مسلم اسٹوڈینٹس ہو گو ٹو نان مسلم کنٹریز فار ہائر ایجوکیشن جنرلی فائنڈ آؤٹ دیٹ دا منی سینڈ ٹو دیم بائی دیئر پیرنٹس از انسفیشنٹ، دس دے ٹیک اپ جابس ٹو اسٹے ایون، سم ٹائم دے فائنڈ جابس ان ہوٹلس، اٹ از پرمیزیبل فار مسلم اسٹوڈینٹس آر ناٹ۔ ثاقب صاحب، دو طرح کی چیزیں ہیں، کوئی مسلمان بچہ یہاں سے پڑھنے کے لیے چلا جائے، گورنمنٹ اس کو فنڈ دے رہی ہو یا والدین دے رہے ہیں، اور پھر فنڈ سفیشنٹ نہ ہوں، جیسے کہ ہوا تھا کہ حکومت نے بہت سے بچے پی ایچ ڈی کے لیے، ڈاکٹریٹ کے لیے بھیج دیے تھے، غالباً حبیب الرحمان صاحب تھے، سیکٹری تھے قوم، لیکن بڑا اچھا نیکی کا کام انہوں نے کیا تھا مشرف صاحب کے دور میں، پھر پاکستان گورنمنٹ نے فنڈز دینے بند کر دیے، تو وہ جو سال آیا تھا وہاں پہ جو پی ایچ ڈی کے لیے گئے ہوئے تھے، بہت سے لوگوں نے فون کیا تھا کہ وہ پارکس میں، فٹ پاتھس پہ لیٹنے تک پہ مجبور ہیں اور سخت سردی ہے۔ تو اگر صورتحال ایسی پیش آ جائے کہ کھانے پینے کو فاقہ لگ جائے اور لیٹنے اور رات بسر کرنے کے لیے جگہ نہ ملے، تو پھر ایسے ریسٹورینٹس میں نوکری کر لینا جہاں سور کا گوشت اور شراب وغیرہ ہوں، یہ اس اضطرار کی بنا پر جائز ہے۔ وگرنہ اگر وہاں $20 ملتے ہیں اور کہیں $10 ملتے ہیں، تو $10 کو اختیار کرنا چاہیے، پیسے کے پیچھے اس طرح نہیں پڑا جا سکتا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کوئی حد ہی باقی نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مجبوری بہت ہی شدید ایسی پیش آ جائے تو پھر ثاقب صاحب شریعت کی طرف سے اس کا اجازت۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بچے کو بچہ پالا، اچھا، اس کے والد کا علم ہونے کے باوجود والدیت اپنی لکھنا، یہ ایدی فاؤنڈیشن سے لینے کی صورت میں والد کا علم نہیں اور والدیت اپنی لگانا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. بچوں کو اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لے لینا اور ان کی پرورش کرنا بالکل ٹھیک. بہت لوگ ایسے ہی کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا, مسروق کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا, انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو, اور فرمایا تھا منقدر تمہارے یہاں اولاد نہیں اور مجھے تم اتنے اچھے لگتے ہو کہ اگر تمہاری شادی ہوتی تو میں 10,000 درہم تمہیں دیتی. تو پھر بات گزر گئی. شام کو ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک ہرکارا آیا, سرکاری آدمی, اور اس سے کہا کہ ام المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیگیں بھجوائی ہیں آپ کو پیسوں سے بھری ہوئی ہیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باندی سے کہا کہ ادھر آ اور اس کو بلا منقدر کو. تو منقدر رحمت اللہ علیہ آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا 10,000 درہم کا میں نے تمہیں کہا تھا, یہ لے لو اور یہ میری باندی بھی ہے, میں اسے ہی دے دیتی ہوں, اللہ تمہیں اس میں برکت دے. وہ برکت ایسی بڑی کہ اس باندی سے حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہوئی, محمد ابو بکر اور محمد عمر اور عثمان, تین بیٹے ہوئے تھے. دیکھ لینا یہی ان کے نام تھے. محمد بالکل کنفرم ہے اور عمر بھی کنفرم ہے, تیسرا نام بکر تھا یا کیا تھا وہ دیکھ لیجئے گا کتابوں میں رضی اللہ عنہ. اور تینوں بیٹے ان کے بہت بہت چوٹی کے علماء میں سے تھے. مدینہ منورہ میں گونجتا تھا ان کا نام فتوے کے لیے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی بہت خدمت کی تھی ان کے بیٹے محمد نے. تو جابر ابن عبداللہ آخری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ غالباً جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے, 94 برس عمر پائی انہوں نے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اتنے خوش تھے کہ فرمایا محمد بس اب دنیا سے جاتا ہوں, کوئی کام ہو تو بتاؤ, تم نے میری بڑی خدمت کی. تو کہا حضرت بس اتنا کر دیں کہ مجھے پتہ ہے ابھی آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کی روح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ملے گی, جب ملاقات ہو تو میرا بھی سلام عرض کیجیے, میرا سلام پیش کیجیے. کیا کیا ان لوگوں کے ذہن میں آتا تھا اور کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. تو اس لیے وہ لے پالک اولاد بالکل ٹھیک ہے, کتاب و سنت میں بہت جگہ آیا ہے یہ, لیکن ولدیت تبدیل نہیں ہوگی. وراثت میں فرق پڑے گا اور رشتوں میں فرق پڑے گا, ولدیت اس کی اصل ہی لگائی جائے گی. اور اسی طرح وہ جب لڑکا یا لڑکی جس کو پالا ہے بڑے ہو جائیں گے تو پردے کے بھی شرعی احکامات وہی ہوں گے جو غیروں کے لیے ہوا کرتے ہیں. اور وہ اپنی وراثت کے کسی حصے کو ہبا کرنا چاہے, 33% تک اجازت ہوتی ہے نا, تو اس بچے کو اتنی جائیداد ہبا کرنا یا اس کو نقد پیسے دینا, یہ سب صورتیں جائز ہو جائیں گی. لیکن ہمارے زمانے میں جائیداد کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ اگر اس کے بھائی بہنیں زندہ ہوئی نا تو کہیں گے جی یہ تمہارے بھائی بہن ہی نہیں, یعنی اس آدمی کی بہنیں اور بھائی زندہ ہوئی تو کہیں گے یہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہی نہیں, یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہی نہیں, اس لیے جائیداد ہماری طرف آئے گی اس کی طرف نہیں. تو یہ مسئلے ہمارے دور میں نپٹا دینے چاہیے. جولائی 2021 کا بیان سنا تھا جس میں کفن کے حوالے سے گفتگو کی تھی, 2 سوالات کے جواب مطلوب ہے. کفن کے لیے کتنا کپڑا ہونا چاہیے اور لٹھا یا واشنگ ویئر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفن کے لیے کتنا کپڑا ہونا چاہیے. 10 گز کپڑا تقریباً مردوں کے لیے ہوتا ہے اور 20 گز کے قریب عورتوں کے لیے کپڑا چاہیے ہوتا ہے. 3 چادریں مردوں کے کفن میں ہوتی ہیں اور 5 چادریں عورتوں کے کفن میں ہوتی. 3 چادروں کا مطلب یہ ہے کہ میت کو نہلا کر دھلا کر پہلی جو چادر بچھائی جائے گی وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ پاؤں سے بھی تھوڑا سا فاصلے پہ یعنی زیادہ ہو اور سر کی طرف سے بھی زیادہ ہو تاکہ بندھن باندھے جا سکے. پاؤں کے بعد کچھ کپڑا رہنا چاہیے اور سر سے اوپر کی طرف بھی کچھ کپڑا رہنا چاہیے, وہاں بھی کوئی نہ کوئی ڈوری بندھن باندھا جائے گا اور ادھر بھی بندھن باندھا جائے گا اور درمیان میں بھی. یہ جو بڑی چادر ہے اس کو بچھا کر پھر ایک چادر اور بچھائی جائے گی جسے کفنی کہتے ہیں. کفنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میت کے پاؤں سے سر تک پیمائش کر لی جائے کتنی ہے, اور پھر اسی کو ڈبل کر دیا جائے, تو سنگل نیچے بچھا دیا جائے اور جہاں سے وہ ڈبل ہونے کے لیے لائن لگتی ہے وہاں سیدھے سادھے کاٹ کے ایک درمیان میں ایسی جگہ بنا دی جائے کہ میت کے کا سر جو ہے اس کے اندر آ جائے. ایک چادر فل ہو گئی باندھنے کے لیے, دوسری چادر یہ کفنی ہو گئی, کفنی اس کے پاؤں سے, اور باقی سمیٹ کے پہلی مرتبہ سر کی طرف کر دینی چاہیے. تیسری اس میں جو آئے گی وہ اتنا آئے, تیسری بات میں دوسری پہلے آئے گی کہ وہ اتنی ہونی چاہیے کہ سینے سے لے کے گھٹنوں تک یہ پوری ایک قمیص یا ازار جسے کہتے ہیں, چادر جسے کہتے ہیں, وہ پہنائی جائے گی, اور اس کے اوپر تیسری وہ جس کو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے, اور پھر پلٹا جائے گا سب سے پہلے اوپر والے حصے کو کہ اس کا سر باہر ہے اور قدموں تک, اور پھر کفنی کو, اور پھر اس کے بعد جو دو چادریں انہیں لپیٹ دیا جائے گا, ہمیشہ دائیں طرف کو اوپر رکھا جائے گا اور بائیں طرف کو نیچے رکھا جائے گا. تو لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پہلے آئے گی پھر رائٹ سائڈ اس کے اوپر آئے گی. عورت میں بھی یہی ہے, دو چیزوں کے اضافے کے ساتھ, وہاں پانچ چادریں ہیں اور یہاں تین ہیں. آج کل لوگ عام طور پہ دو چادروں سے ہی نپٹا دیتے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے میت کو کفن دیا اللہ قیامت میں 100 جوڑے اس کے سامنے رکھ دے گا کہ تم لے لے اس میں سے کوئی بھی جو تو پسند کرے, تو نے ایک انسان کو کفن پہنایا. خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا, اس لیے ہمیشہ اس غلط فہمی سے باہر رہنا چاہیے کہ میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں, اللہ اس سے کہیں زیادہ انعامات دے دے گا. خدا کی مخلوق ہے نا, اللہ نے ان کی کفالت اپنے ذمے لی ہے نا. اللہ کہتا ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, لوگو زمین پہ کوئی آدمی, کوئی چلنے والا, کوئی روح والا ایسا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہم نے نہ لی. اور اللہ کہتا ہے مستقر رہا مستودع, اللہ ہی کو اللہ جانتا ہے کہاں زندگی گزارے گا کہاں موت آئے گی. تو اس لیے یہ سارے نیکی کے کام جب کرتا ہے نا, تو جب اصل گھر پہنچے گا نا, تو پھر مالک کہے گا میری غیر موجودگی میں تو نے میری مخلوق کا اتنا خیال رکھا تھا, آج بول کیا چاہتا. ہم انسان ایک دوسرے کے احسانات تلے دب جاتے ہیں, تو اللہ تو اللہ ہی ہے. تو اس لیے یہ ہے کفن کا دینا. دوسری بات آپ نے کہا کہ بہتر کو اس وقت کا سب سے اچھا کپڑا کفن میں دینا چاہیے, سفید رنگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھا, اس لیے رنگت کا تو یہی کہتے ہیں سفید ہونی چاہیے, مگر ٹاپ کلاس کا کپڑا, اور عورت کے لیے تو ریشم ہونا چاہیے. بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, والدہ ہیں, بہو ہے, خالص ریشم اس کا ہونا چاہیے, کیونکہ مردے کفن پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ تیرے گھر والوں نے تجھے کیسا کفن پہنا ہے, تیرے گھر والوں نے کیسا پہنا ہے. یہ سب چیزیں کتاب الروح میں ابن قیم رحمت اللہ نے لکھی. پھر تیسرا سوال درج فرمایا کہ حج کے دوران ایک نئی, اے میاں نئی اس طرح تھوڑے ہی لکھا جائے گا, سواتی چادر, شکر ہے سے نہیں لکھ دیا, سا لکھ دیتے تو کون روک سکتا تھا, سواد سے لکھا آپ نے, یہ سین ہے, سواد سین سے بنتا ہے. زبان میں بالکل گڑبڑ نہ کرو, بالکل زبان خراب نہیں کرنی چاہیے. پڑھا لکھا ہونا اور جاہل ہونا اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ لکھو لکھا کیسے. آپ یہ جو بچے ہیں ہماری نئی نسلیں ہیں نا, انگلش کا ایک لفظ ذرا بول کے تو دیکھو, وہ سب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں کہ انکل کو اتنی بھی انگلش نہیں آتی. صحیح ہے نا, یہی حال اردو کا بھی ہے. اردو جیسی زبان کہاں ہے یار. نئی سواتی چادر استعمال کی, حرمین شریفین منا ہر جگہ وہ چادر بچھا کر اس پہ نمازیں پڑھی, وہ محفوظ ہے, تو برکت کے طور پہ قبر میں بالکل بچھائی جا سکتی ہے جی, ضرور بچھائیں. آپ کے ورثاء اللہ انہیں توفیق دے اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے. کفن کے ایک حصے کے طور پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تھا, تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیٹی نے پوچھا تھا کہ آپ کا کفن, تو خود فرمایا تھا کہ بیٹی یہ جو چادریں اوڑھتا ہوں نا, یہی دو دھو کے اور ڈال دینا میرے کفن میں، اور ایک چادر اور شامل کر لینا، اور زیادہ اچھا کپڑا میں نہیں چاہتا کہ وہ آخر خون اور مٹی میں مل جاتا ہے، اچھے کپڑے کا حقدار وہ ہے جس نے باقی زندہ رہنا. اس قسم کی روایات ان کی عاجزی، ان کی انکساری پر. مگر اصل مسئلہ وہی ہے جو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے عاجزی اور انکساری سے کہ میری کیا اوقات ہے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائیں، یہ ان کی عاجزی. دریافت فرمایا کہ ہم اپنے شیخ کے ہاں خانقاہ میں کچھ دن گزارنے گئے تو وہاں ہمیشہ کھانے سے پہلے نمک رکھا کرتے تھے، اور اختلاف اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس بارے میں کیا حکم؟ کوئی بدعت نہیں بھائی، رائے پور میں بھی یہی ہوتا تھا. ہم نے اپنے شیخ اسماء ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ رائے پور میں جب دسترخوان بچھایا جاتا تھا تو وہاں پہلے نمک رکھتے تھے. رائے پور کا دسترخوان تو بہت مجاہدہ تھا، بڑے مرد تھے جو وہاں پہ گئے اور رہے. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ فرماتے تھے کہ رائے پور میں میرے حضرت رحمت اللہ کے زمانے میں 24 گھنٹوں میں ایک روٹی ملتی تھی، بس جس کے ساتھ مرضی کھا لو. میں پنجاب سرگودا کا رہنے والا، میرے لیے ایک روٹی کیا تھی؟ جو ہمارے یو پی کے بھائی تھے وہ تو روٹی کو آدھا کر کے کھا لیتے تھے، آدھا شام کو کھا لیتے تھے. تو فرمایا میں تو روٹی ایک وقت نہیں مشکل سے پوری ہوتی تھی، تو دن کو کھا لیا اور رات کو رہے اللہ کا نام. فرمایا ایک مرتبہ کسی چیز کا ذکر کیا کہ میں نے کھا لی تو پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی، سوزش شروع ہو گئی، اور فرمایا کہ بس 24 گھنٹے میں ایک ہی مرتبہ ایسے ہوتا تھا. خود حضرت رحمت اللہ نے اسے قائم رکھا تھا اپنی خانقاہ میں. حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ اگر چاہوں تو مرغ پلاؤ لوگوں کو کھلاؤں، لیکن یہ میرے پاس مجاہدے کے لیے آئے ہیں کہ کھانا کھانے آئے ہیں. ہم جب لکھنؤ میں رہے حضرت رحمت اللہ علی کی خدمت میں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں عادت یہ تھی کہ عشاء کے بعد کھانا، تو تراوی سے فارغ ہو کے اب کھانا کہاں سے، کھانا تو وہی ہے جو مغرب کے بعد اگر کھانا تھا تو کھا لیا، نہیں تو کھانا کہاں تھا. تو اللہ بہت ہی جزائے خیر دے، دنیا سے رخصت ہو گئے. جو باورچی تھے نا وہ بڑے حضرت احمد اللہ علیہ کے مرید تھے، ان سے یاری ہو. تو ہم عشاء تراوی، پھر حضرت رحمت اللہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق، کوئی لطیفے کی بات، کوئی اچھی بات، پھر تشریف لے جاتے تھے. تو اس کے بعد ہم چلے جاتے تھے وہاں باورچی خانے میں، وہ پھر کھانا کھلاتے تھے، اور تراوی کے بعد اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ وہ اصل میں تیاری کر رہے ہوتے تھے سحری کی، تو کھانے کا موقع بھی ہوتا تھا. بہرحال بڑی غنیمت تھے وہ دن، اور بڑا اللہ نے ان میں برکتیں رکھی تھیں. تو اس کی بدعت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی تھا، آپ کے یہاں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو وہ اس حدیث پہ عمل ہے جو ابھی آپ نے آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کا صدقہ کیا کرو، اور جتنے کھانے نمک کے بغیر ذائقہ نہیں دیتے اللہ ان تمام کھانوں کے صدقے کا ثواب تمہیں دے گا. تو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے فتوے لگانے میں، بہت ٹھوس اور بہت گہرا علم چاہیے، اور نظر میں وسعت بھی چاہیے. یاد رکھو نظر تنگ ہو جائے نا تو اعتراضات بہت بڑھ جاتے ہیں. اہلیہ بیٹی دیر ہو گئی مارکیٹ میں آئی گھر، ڈنڈا اٹھا لیا، ڈانٹنا شروع، کتنی دیر یہ سن تو لو یار وہ کہتی کیا ہے، پوچھ تو لو. نظر میں وسعت ہونی چاہیے. وہ کہتی ہیں ابا دیر ہو گئی کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وی آئی پی راؤٹ لگا ہوا تھا، اس لیے دیر ہو گئی، میں تو آپ کو فون کر رہی تھی فون مل ہی نہیں رہا تھا. تو نظر میں وسعت جو ہے یہ اعتراضات کو کم کر دیتی ہے. ممکن ہے یہ چیز پیش آ گئی، ممکن ہے یہ ہو گیا، ممکن ہے یہ ہو گیا. آپ نے اگر سنا ہو تو حذیفی امام تھے، رحمہ اللہ ادھر کے مدینہ منورہ کے، وہ مغرب کی نماز کے لیے مصلے پہ کھڑے ہو گئے اور مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، تو انہوں نے سپیکر لیا اور انہوں نے کہا انتظرو، لوگو انتظار کرو. پھر ایک دو چار سیکنڈ کے بعد ان کا انتظرو انتظرو، لوگو انتظار کرو، لوگو انتظار کرو. مصلے سے ہٹے، وضو کر کے دوبارہ آئے، پوری مسجد نبوی کھڑی ہے، لوگ سب کھڑے ہیں، بڑے بڑے، کچھ نہیں، آگ اطمینان سے نماز پڑھائی. ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے کہا لوگو انتظار کرو، مجھے خیال نہیں رہا مجھ پہ غسل فرض ہے تو میں نہا کے آؤں. تو وہاں تو عزیفی وضو کے متعلق کہتے تھے کہ میں دوبارہ کر کے آیا ہوں، تو اس چیز سے کوئی اعتراض. اب اس پہ کسی کو نہ ان چیزوں کا علم ہو تو پھر اعتراض کے لیے زبانیں کون بند کر سکتا ہے، ہمیشہ بڑی وسعت صرفی سے کام لینا چاہیے. یورپ پہ ایک شخص اہل سنہ کے عقیدے پہ اور فقہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں بنیادی طور پہ حنفی ہوں، مگر چونکہ حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے معاشرے میں کسی مسلک کو نافذ کیا گیا ہے، لہذا ایک ہی مسلک پر قائم رہتے ہوئے بعض مسائل پہ عمل کرنا ناممکن یا تنگی کا سبب بنتا ہے. اس لیے ائمہ اربعہ کی حدود میں رہتے ہوئے دیگر ائمہ کے کسی بھی مسلک پر عمل کر لیتا ہوں. یہ مشہور مسائل آسانی سے عوام سے ہی معلوم ہو جاتے ہیں کہ یورپ میں ہر ملک اور مسلک کے لوگ ہیں اور ان سے بنیادی کتابیں بھی مل جاتی ہیں. کیا یہ طریقہ درست ہے؟ عبداللہ صاحب، اصولی طور پہ تو یہ بات درست ہے کہ ایک امام کے مسلک میں کوئی ایسی تنگی پائی جائے جس کا آپ کے پاس کوئی آسان حل اس یورپ کے سوسائٹی میں نہیں ہے، تو آپ دیگر کسی بھی امام کے قول پہ عمل کر لیں. بنیادی طور پر یہ اصول تو درست ہے، لیکن ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور عوام کے اقوال کا کیا اعتبار ہے؟ عوام کو کون پوچھتا ہے؟ جس مسلک پر بھی عمل کرنا ہے اس کے جو ماہر اور اچھے مفتی ہیں جنہوں نے خاص طور پہ یورپ دیکھا ہوا ہے ان سے فتویٰ لینا چاہیے. یورپ نہ دیکھا ہوا ہونا تو فتوے میں بڑا تغیر واقع ہو جاتا ہے. جو لوگ امریکہ کینیڈا وغیرہ رہے ہیں ان سے پوچھو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے انہیں چاہیے کہ کسی ایسے مفتی سے رابطہ کریں جو وہاں کی زندگی کو جانتے ہیں، اپنی پرابلم بتائیں، پھر جو بھی وہ فتویٰ دیتے ہیں اس پہ عمل کر لو. چھپ کر کے کام کی بات بتاؤں، ہمیشہ اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو رکھو، ہمیشہ، تاکہ قیامت پہ اگر گرفت بھی ہو نا تو آپ آسانی سے کہہ سکے کہ اللہ امام غزالی نے بھی یہی کہا تھا، اللہ امام صاحب کو بھی پوچھ، مفتی صاحب کو بھی، شہر کے مفتی نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا. تو اگر کہیں جان نہیں ہے تو پھر مفتی صاحب بھی ساتھ ہی چلے جائیں. ہمیشہ اللہ کے اور اپنے درمیان کوئی نہ کوئی مستند آدمی رہو. پاجامہ یا شلوار کو ٹکروں سے اوپر رکھنا، بھیا اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، بار بار کیا اس بات کو کریں گے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص میں کبر نہیں ہے تو ہم سے جائز سمجھتے ہیں، اور فتاوی علمگیری میں بھی ایسی چیز ہے. مجبوری کی صورت میں عصر کی نماز اہل حدیث حضرات کی جب اذان ہوتی ہے پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی کئی مرتبہ مسئلہ گزرا، بالکل پڑھی جا سکتی ہے. حنفی فقہا کے نزدیک بھی اصل میں جو نماز ہے نا عصر کی، اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے یہ پہلی اذان جب ہوتی ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، جیسے بعض جگہ جماعت اسلامی کے بڑے نیک لوگوں کو ہم نے دیکھا عصر جلدی پڑھتے ہوئے، اہل حدیث حضرات بھی اسی پہ پڑھ، یہی حنفی فقہا کا بھی فتویٰ. ہمارے امام محمد، امام یوسف، امام طحاوی، تین حنفی، اور امام شافعی، احمد ابن حنبل، مالک، چھ کے چھ ائمہ کا قول یہ ہے رضی اللہ عنہ. ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مل گئی کہ عصر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، اس کی وجہ سے حنفیوں نے کہا ہم حدیث کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اگر اس وقت میں پڑھیں گے تو پہلے وقت میں فرض ہوئی تھی تو بھی ہو گئی، اور دوسرے وقت میں ہوئی تھی تو بھی ہو گئی، اور تم جو اس روایت کو لیتے ہو کہ اس کو ترجیح ملنی چاہیے تو تمہاری بھی ہو گئی، لیکن ہماری زیادہ احتیاط سے ہوئی. پہلی صورت میں وقفہ اور وسعت زیادہ ہے تین چار گھنٹے کی، اور دوسری صورت میں احتیاط زیادہ ہیں، دونوں ہی درست. کوئی رجت نہیں ہے، پڑھ لینی چاہیے، عام معمول بھی بنا لے کر کوئی آدمی تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پہ اختلاف کیا جائے.